سچے سے ہوتا ہے. سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پہلی چیز صداقت ہے. اللہ سچ بولنے سے راضی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور آج بڑا جھوٹ بولا جائے. آج 1 اپریل ہے. آج کیا ہے؟ میں نے ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میں نے 1 اپریل کے بارے میں کہا کہ یہ کام 1 اپریل کو ہو جائے گا, تو پھر میں نے فوراً ہی کہہ دیا اس کو آپ اپریل فون نہ سمجھیے گا. آج جھوٹ بولا جائے گا. کل مجھے ایک میڈیا والے کا ٹیلی فون آیا, کہنے لگا کہ مولانا کیا کسی سے جھوٹ بولنا, دل لگی میں جھوٹ بول دینا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں, حرام ہے, گناہ ہے. تو مجھ سے نعوذ باللہ کہتا ہے یہ تو حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اونٹ بندا تھا. حضور نے فرمایا تھا بیٹھو میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. یہ آپ نے مذاق نہیں کیا؟ نعوذ باللہ. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے خوشتبی فرماتے تھے, دل لگی فرماتے تھے, مذاق فرماتے تھے, اور باقاعدہ حدیث کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشتبعی کے واقعات آتے ہیں. محدثین نے ان واقعات کو نقل کیا ہے. بلکہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ہم سے دل لگی فرماتے ہیں, آپ تو ہم سے خوشتبی فرماتے ہیں, انکا تداحبونا, آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں. تو جواب میں جناب نبی ایک منشا سوال کا یہ تھا کہ یہ آپ کے مقام نبوت کے, منصب نبوت کے, منصب رسالت کے, شان رسالت کے کہیں خلاف تو نہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا انی لا اقول الا حقا, میں دل لگی میں بھی کبھی غلط بات نہیں کہتا, بالکل سچی اور صحیح بات کہتا ہوں, حق بات کہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں. کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, اکثر تو آپ مسکراتے رہتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہے, دین کی وجہ سے آتا ہے, تو اس وقت جو آپ ارشاد فرمائیں کیا مجھے اس کے لکھنے کی بھی اجازت ہے؟ منشا یہ تھا کہ غصے میں آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے کہنے کا ارادہ نہیں ہوتا, اور بعد میں ندامت ہوتی ہے. اکثر دار الافتاء میں لوگ آتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں دے دیا, ہو گئی. اب مفتی صاحب کہتے ہو گئی, پھر سوال کرتا ہے میں نے تو حضرت غصے میں دی تھی. تو اس کو سمجھایا جانا پڑتا ہے بھائی اکثر آدمی طلاق دیتا ہی غصے میں ہے. یہ میاں بیوی خوش بیٹھے ہو, محبت پیار کا ماحول ہو, کسی کا دماغ خراب ہے کہے گا بیگم بیگم تو یہ 3 طلاقیں, یہ کون کہتا ہے؟ طلاق اکثر ہوتی غصے میں, اور لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اگر غصے میں دی جائے تو ہوتی نہیں, ہو جاتی ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, آپ جو ارشاد فرمائے کیا مجھے اس کے لکھنے کی اجازت ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے میری زبان سے جو سنو, خواہ خوشی اور اطمینان کی حالت میں, خواہ غصے کی حالت میں, اسے لکھ لو, اس کو نوٹ کر لو, اس کو یاد کر لو, اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان دو ہونٹوں کے درمیان جو زبان پیدا کی ہے اس سے حق اور سچ کے علاوہ کوئی جملہ نکل نہیں سکتا. یہی تو وہ زبان مبارک ہے جو مما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کا مشتاق ہے. حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے, آپ نے کفار مکہ کو بتایا راستے کے واقعات بتائے اور ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا فلاں تجارتی قافلہ جو کاروبار کے لیے جا ہوا ہے میں نے اس کو واپس آتے دیکھا ہے، انشاءاللہ فلاں دن تک وہ شام سے پہلے پہلے واپس مکے پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا انتظار کرتے ہیں آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ دن آیا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، عصر کا وقت ہوا، شام ہو گئی، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، لیکن وہ قافلہ کہیں نہیں آ رہا۔ کافر اونچے پہاڑ پر چڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، دور دور تک قافلے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، اور کہتے دیکھو ہم تو پہلے نبی نہیں مانتے تھے، آج مسلمانوں کے نبی کی بات نعوذ باللہ غلط ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اگر تیرے نبی کی بات غلط ہو گئی اور وہ قافلہ نہ پہنچا، اسلام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ نے حضور کی دعا قبول کی، سورج کو حکم کیا تو کہا ہے تم نے اپنا سفر مکمل کر لیا ہے، 24 گھنٹے کی مسافت پوری ہو گئی ہے، مگر آج تمہیں غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے، فضا میں رک کر اور کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کی بات کے پورا ہونے کا انتظار کرو، جب وہ قافلہ مکے واپس آ جائے پھر تمہیں غروب ہونے کی اجازت ہے، اس کے بغیر غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حبج شمس کا معجزہ ہوا، سورج کا نظام بدل گیا، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدلا۔ یاد رکھیے نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ پیغمبر کا فرمان بدل سکتا ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ ریزا ریزا ہو سکتے ہیں، زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو سکتا ہے، مگر نہ قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اس وقت تک اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا جب تک اللہ قرآن کی تمام باتیں اور تمام نبیوں کے معجزات اور اپنے پیغمبر کی تمام باتیں انسانوں سے عقل کی بنیاد پر نہیں منوا لے گا اور عقل انسانی ان تمام چیزوں کو تسلیم نہیں کر دے گی، اس وقت تک اللہ دنیا کو ختم نہیں کرے گا۔ اللہ نے معجزہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، عقل پرستوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑے، وہ زمین پر نہ گرے، زمین میں شکل ہوتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے تو نیچے گر جانا چاہیے تھا، زمین میں نکلنا کسی طاقت ہے، وہ کیسے اوپر اڑ رہا ہے؟ پھر وہ دکھ ہوا شاہرن وربا ہوا شاہرن، ایک مہینے کی مسافت منٹوں میں، ایک مہینے کی مسافت صبح، ایک مہینے کی مسافت شام، یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے تخت سلیمانی ہوا میں اڑا؟ یہ لوگوں نے انکار کیا، لیکن جب انسانوں نے اور سائنسدانوں نے ہوائی جہاز بنایا، ہوائی جہاز بنا کر وہ فضا میں اڑے جس میں سینکڑوں مسافر سوار ہیں، کتنے ٹن سامان ہے، اور وہ جہاز زمین پر نہیں گرتا، اڑتا جا رہا ہے، اڑتا جا رہا ہے، اور وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہے، تو ثابت ہوا کہ اگر آج کا انسان، آج کا سائنسدان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر ہوائی جہاز بنا کر فضا میں اڑ سکتا ہے، تو جس رب کائنات نے انسان کو یہ دماغ اور عقل دیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے تخت کو بغیر پیٹرول کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی انجن کے ہوا میں اڑا دے۔ اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم سے اعلان کیا، آؤ بیت اللہ کے طواف کے لیے، آؤ اس کے حج کے لیے۔ اللہ نے یہ آباد مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، زمین سے آسمان تک پہنچائی۔ جن کی قسمت میں حج تھا انہوں نے اپنے ماں کے رحم باپ کی پشت میں سن کر لبیک کہا۔ لوگوں نے کہا عقل پرستوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز تو پورے مکے میں نہیں جا سکتی تھی، وہ پوری دنیا میں کیسے پہنچ گئی، ہم نہیں اس کو مانتے۔ جب سائنسدانوں نے ریڈیو ایجاد کیا اور ریڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائی. آپ بیٹھے کراچی میں ہیں, وائس آف امریکہ کی براہ راست خبریں سنتے ہیں, بی بی سی لندن کی خبریں سنتے ہیں, آپ بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی لائیو نشریات دیکھ رہے اور سن رہے ہیں. اگر آج کا سائنسدان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر ریڈیو ایجاد کر کے سیاروں کو کنٹرول کر کے اپنی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے, تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل یہ دماغ دیا ہے, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی آواز کو بغیر ریڈیو کے دنیا میں پہنچا دے؟ ریڈیو نے, ریڈیو کی ایجاد نے اس معجزے کی تصدیق کر دی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اور فرماتے ہیں, یا ساریہ انجبل انجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف. جمعہ ختم ہوا, صحابہ نے پوچھا آج خلاف معمول یہ الفاظ زبان سے سنے, پہلے کبھی نہیں فرمائے. فرمایا جب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا میں نے جنگ کا میدان دیکھا, یہاں سے دور جنگ کا میدان دیکھا, صحابہ جہاد کر رہے ہیں, دشمن پہاڑ کی طرف سے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے, میری زبان سے نکلا ساریہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف. جب وہ قافلہ آیا انہوں نے کہا جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا وقت تھا, ہمارے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی, ہم نے تیاری کی, اللہ نے ہمیں فتح عطا کی, عقل پرستوں نے انکار کیا, یہ مولویوں کی بات ہے ہم نہیں مانتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر رسول پر مسجد نبی سے جنگ کا میدان دیکھا, راستے میں عمارتیں ہیں, راستے میں دیواریں ہیں, راستے میں مکانات ہیں, پہاڑ ہیں, بلڈنگیں ہیں, ان کو کیسے نظر آ گیا؟ لیکن جب ٹیلی ویژن ایجاد ہوا اور سائنسدان نے ٹیلی ویژن بنایا اور آپ بند کمرے میں بیٹھ کر براہ راست میچ دیکھ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں میچ ہو رہا ہے, آپ کراچی میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, آپ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, آپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے لائیو دیکھ رہے ہیں, براہ راست دیکھ رہے ہیں. اگر آج کا سائنسدان اور انسان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر ٹیلی ویژن کے ذریعے بند کمرے میں بیٹھ کر دنیا کے حالات براہ راست دیکھ سکتا ہے, تو جس اللہ نے انسان کو یہ دماغ دیا, یہ عقل دی, کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کے صحابی کو بغیر ٹیلی ویژن کے جنگ کا میدان دکھا دے؟ آج نیویگیشن سسٹم آیا, نیویگیشن سسٹم, اس سے پہلے میں سنا تو میں اپنے استاد حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا, ان کو قرآن سنایا تھا, اتنے میں ایک آدمی ٹیپ نکال لایا اور نئی نئی ٹیپ نکال آئی, اس نے اپنے کیسر لگائی, کسی بزرگ کا بیان حضرت قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کو سنا رہا تھا, تو مجھے قاری صاحب نے فرمایا, وہ سننے کے بعد فرمایا, حنیف سنا تم نے یہ فلاں بزرگ کا بیان ہے جن کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے اور ان کی آواز اور ان کی باتیں ابھی بھی محفوظ ہیں, تو فوراً مجھے اللہ والے ہر بات سے بات نکالتے ہیں, مجھے فوراً فرمایا, حنیف جو کچھ تم صبح شام دن رات کرتے ہو یہ سارا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے, جیسے یہ کیسٹ چلی اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کی کیسٹ چلا دے گا, اور انکار نہیں کر سکو گے. آج نیویگیشن سسٹم آیا, نیویگیشن سسٹم کیا ہے؟ آپ گاڑی میں فیڈ کر دیں, میں نے جناب اشرف المدارس جانا ہے, میں نے ڈربن جانا ہے, میں نے جوہانس برگ جانا ہے, میں نے جناب والا لندن جانا ہے, واشنگٹن جانا ہے, فلاں علاقے میں جانا ہے, کوڈ دے دو گھر کا, سٹریٹ کا صرف نمبر دے دو, وہ گاڑی خود بخود, اور اکثر عورت بولتی ہے استاد بن جاتی ہے, کہتی ہے ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر ٹھہر جاؤ غلطی کرو, بار بار کہتی ہے. آپ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں آدمی اس نیویگیشن سسٹم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اگر آج کا سائنسدان نیویگیشن سسٹم بنا کر پوری دنیا کی گاڑیوں کو دیکھ سکتا ہے, ان کی رہنمائی کر سکتا ہے, تو جس رب کائنات نے انسان کو یہ دماغ اور عقل دیا, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی
سبحان اللہ کہتے ہیں, بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ہمارا مزاج ذرا مختلف ہے, ابھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے.
جس شکل پر اللہ نے ایک انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا اس شکل پر اللہ نے دوبارہ نہ انسان پیدا کیا نہ اللہ قیامت تک پیدا کریں گے. ہر انسان کو اللہ نے نئی شکل عطا کی. آپ کتنے ایسے ہوں گے اس مجمع میں بھی ہوں گے جو دو سگے بھائی ہوں گے. اگر اس مجمع میں کوئی ایسے ہیں جو دو سگے بھائی ہوں جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں وہ ذرا کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنے کھڑے ہو گئے. ذرا ایک دوسرے کی شکل دیکھو ملتی ہے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. ایک ماں باپ کی اولاد ہے ایک ماں باپ کی اولاد مگر شکلوں میں فرق. میں ایک دن جاپان میں تھا تو میں جاپان میں ٹوکیو میں بیان کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا ٹوکیو والوں تم بڑی گاڑیاں بناتے ہو یہ ٹوٹا کرولا اس کی فیکٹری اصل بنیاد وہیں پر ہے ہنڈا میں نے کہا تم گاڑیاں بناتے ہو اور ہر دو سال تین سال کے بعد ماڈل بدل دیتے ہو اور کیوں بدلتے ہو تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. یہ انسانی فطرت ہے نئی چیز لیتا ہے. یہ گاڑی میں کیا کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ اب پرانی ہو گئی اب جناب نیا ماڈل ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ جب ماڈل بدلتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں چار پانچ نخرے بدل دیتے ہیں لائٹیں بدل دی سٹیرنگ بدل دیا دو چار چیزیں تاکہ ہمارا بزنس چلتا رہے لوگ ہماری چیز لیتے رہے ہماری انکم ہوتی رہے اور وہ بدلتے تھوڑی بہت چیزیں پوری گاڑی بدلتے ہیں دو چار چیزیں کبھی لائٹیں بدل دیں گے کبھی سٹیرنگ بدل دیں گے. میں نے کہا تم آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں عروج پر پہنچے ہوئے ہو اور تم ترقی یافتہ کہلاتے ہو اور تمہارے پاس سائنس بھی ہے جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے پھر بھی تم اپنی گاڑیوں کے ماڈل دو سال تین سال چار سال بعد بدلتے ہو اور وہ بھی مکمل نہیں دو چار چیزیں بدل دیتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی قدرت کیا ہے. وہ سال بعد نہیں دو سال بعد نہیں وہ روزانہ چوبیس گھنٹے کے ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ میں ہر منٹ کے سیکنڈ میں اور ہر سیکنڈ کو تم اگر تقسیم کر سکتے ہو اس میں اللہ ایک نئے انسان کے ماڈل بنا رہا ہے اور ہر انسان کو اللہ نئی شکل نیا ماڈل دے رہا ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ بتاؤ اس وقت میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ہو رہے ہیں نا ہسپتالوں میں گھروں میں پوری دنیا میں اس وقت میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے بچے میں اور آپ حساب بھی نہ لگا سکے کتنے بچے اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہے ہوں گے اور ہر بچہ نئے ماڈل کا ہوگا نئی شکل کا ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیں ہے ایسی قدرت طاقت کسی کی. اور اس سے آگے چلیے قرآن میں ہی اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تجھے کس نے اپنے رب سے غافل کر دیا جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے حسین قالب دیا خوبصورت شکل عطا کی اور پھر تجھے جو اعضا دیے ان کو کتنا ہموار اور برابر بنایا. آپ اپنے دونوں بازوؤں کی پیمائش کر لیں دونوں ہاتھوں کی کر لیں ایک انچ کے لاکھ حصے کر لو آپ کو اپنا ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا نہیں نظر آئے گا بالکل برابر نظر آئے گا. سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ اپنے پاؤں کا موازنہ کر لیں اگر آپ کا میرا ایک پاؤں بڑا ہوتا ایک پاؤں چھوٹا ہوتا جوتے کہاں سے لیتے. حضرت جی کے ایک پاؤں میں آئے گا دس نمبر کا ایک پاؤں میں آئے گا پانچ نمبر کا. تو میرے دوستوں یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ کیا ہے کیسا ہموار بنایا سبحان اللہ. ایک انچ کا رتی کا فرق نہیں ہے رتی کا فرق نہیں. اور اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہر شکل نہیں بلکہ یہ بھی ہے یہ آپ کے اور میرے ہاتھ ہیں. ذرا غور فرمائیے یہ کیا ہے. ان ہاتھوں پر اللہ نے کیا بنائی ہیں لکیریں بنائی ہیں. اگر ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھیں تو ہر انسان کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کے تمام انسانوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے مختلف ہیں. ہر انسان کے ہاتھ کی لکیریں تمام دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے مختلف ہیں. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن آج تک ہم جب کوئی لین دین خرید و فروخت کرتے ہیں نا، رجسٹری کرانے جاتے ہیں، دکان بیچی، مکان بیچا، زمین بیچا، تو وہ کہتے ہیں اس اسٹامپ پر، رجسٹری پر سائن بھی کر دو، انگوٹھا بھی لگا دو. انگوٹھا لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے؟ آپ نے کبھی غور کیا کیوں لگواتے ہیں؟ اور چھوڑے، آپ جائیں ویزا لینے کے لیے تو جناب والا وہ کہتے ہیں پہلے فنگر پرنٹ دو. ہم جاتے ہیں نا، برطانیہ کا ویزا لینا ہے جی، امریکہ کا ویزا لینا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سفارت خانے میں آؤ کیا لیں گے. سعودی عرب اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں انگوٹھا رکھو، فنگر پرنٹ لیں گے. بھی میں سائن کر دیتا ہوں، پاسپورٹ پر میری تصویر موجود ہے، کیا جال سازی ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، آپ کیوں فنگر پرنٹ لے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ فنگر اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے انگوٹھے کے صرف اوپر کے حصے میں جو نقشہ بنا دیا اور لکیریں بنا دی ہیں، یہ تمام دنیا کے انسانوں سے مختلف ہیں. تصویر میں جال سازی ہو سکتی ہے، پاسپورٹ میں جال سازی ہو سکتی ہے، دستخط اور سائن میں جال سازی ہو سکتی ہے، مگر رب کائنات کے اس بنائے ہوئے پرنٹ میں جال سازی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر انسان کا انگوٹھے کا پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے. دنیا تمام ترقی کے باوجود محتاج ہے انسان کے انگوٹھے لگوانے کی. آپ کی سبحان اللہ ایستا ہو گئی ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور آپ کو دیکھ کر میرا، میں تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کئی دن سے میں سفروں میں ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، تو میرا گلے کو گلا ہے. میں صرف حکم کی تعمیل میں اور برکت کے لیے آیا ہوں، مگر میں نے عرض کیا سامعین کی توجہ کی برکت سے اللہ بولنے والے کے دل میں بات ڈالتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی تشریح. فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ قرآن کی، اسلام کی، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمانوں کی تصدیق دنیا سے ان کی عقل کی بنیاد پر نہیں کروا لے گا، عقل کی بنیاد پر نہیں کرا لے گا. اور اس کے ضمن میں تذکرہ آ گیا اللہ کی قدرت کاملہ کا. اللہ تعالی کی قدرت کاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ بیماری کو تندرستی بنا دے، وہ اس پر قادر ہے ہلاکت و تباہی بربادی کے سامان کو حفاظت کا سامان بنا دے، وہ اس پر قادر ہے موت کی چیز کو زندگی بنا دے. اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے. میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کرتے ہوئے میرا ذہن ادھر چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے کہا موسیٰ کی والدہ تجھے خطرہ ہے، تیرے بیٹے کو فرعون قتل کروا دے گا، کیونکہ اس نے ایک خواب کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروائے ہیں، تجھے بھی خطرہ ہے، تیرے بچے کا پتہ چل گیا یہ اسے قتل کروا دے گا. لو میں بتاتا ہوں، تو اپنے بچے کی زندگی کا خوف محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دے. اس کو کہاں ڈال دے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کہاں ڈال دے؟ اب میں سوچتا ہوں اللہ، عقل کہتی ہے یہ تو بچانا چاہ رہا ہے یا مارنا چاہ رہا ہے؟ تیرا ارادہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے؟ یہ تو مارنے کی صورت ہے، بچانے کی صورت تو نہیں. آپ بتاؤ، اگر ایک بچے کو آپ دریا میں ڈال دو گے وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ پانی منہ میں داخل ہوگا، مر جائے گا. یہ موت کی صورت، ہلاکت کی صورت، تباہی کی صورت ہے یا حفاظت کی اور حیات کی صورت ہے؟ بولو، تباہی کی. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو. کیوں؟ میں پڑھتے ہوئے جب میں نے یہ آیت آئی نا تو میرا دماغ ادھر چلا گیا. میں نے کسی تفسیر کو نہیں دیکھا تھا، میرے دماغ میں ہی آیا کہ اگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور طرح بچاتا تو شاید کوئی کہہ دیتا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، شاید کوئی کہہ دیتا، تو اللہ نے فرمایا میں اس طرح بچاؤں گا جس طرح کوئی بچا نہیں سکتا، اور میں اپنی طاقت بتاؤں گا کہ جس کو دنیا ہلاکت کی صورت سمجھتی ہے میں رب قادر ہوں اسی کو حفاظت بنا دوں، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں حفاظت، میں ہلاکت کے سبب کو حفاظت کا سبب بنانے پر قادر ہوں۔ اور پھر میرا ذہن ادھر بھی گیا کہ اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا اور فرعون کو تباہ اور برباد کیا اور فرعون کو اللہ نے ہلاکت سے دوچار کیا تو اللہ کسی اور طرح بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کہاں کیا، بولو، دریا میں ڈبویا۔ اللہ یہ فرعون کو تو ویسے مار دیتا، مچھر سے مار دیتا، اس کو ویسے تباہ کر دیتا، اس کو تو نے دریا میں لا کر کیوں ڈبویا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے یہ سوچا تو میرا ذہن گیا کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ جب کوئی موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑے گا تو اس کے ذہن میں دونوں باتیں اور پہلو آ جائیں کہ اللہ چاہے تو اسی دریا کو بچانے کا ذریعہ بنا دے، چاہے تو اسی دریا کو مارنے کا ذریعہ بنا دے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے موسیٰ کو دریا کے ذریعے بچائے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ اسی فرعون کو دریا میں غرق کر کے مار دے، تاکہ دونوں پہلو اس کے سامنے آ جائیں، دونوں پہلو اس کے سامنے آ جائیں۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس میں یہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے بھائی، اور کہا دیکھو یہ تمہارے بیٹے کا کرتا ہے، خون لگا ہوا ہے، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا جب کرتا دیکھا، اگرچہ والد کے دل سے یقین تو نہیں تھا کہ یہ سچ کہہ رہے، مگر بظاہر تو تھا، عالم الغیب نبی ہوتا نہیں، صدمہ ہوا۔ اور میں کہا کرتا ہوں باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ اور دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو جدائی دونوں طرف سے ہوئی ہے، جب باپ بیٹے سے جدا ہوئے ہیں، بیٹا بھی باپ سے جدا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹا نظر نہیں آ رہا یوسف، تو بیٹے کو بھی والد یعقوب نظر نہیں آ رہے، مگر اس جدائی کے غم میں باپ کی بنائی گئی ہے، بیٹے کی بنائی نہیں گئی۔ اس لیے باپ کو جو اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور جو دیا، اور یہ شیخ بھی روحانی والد ہوتا ہے، اس لیے میں اس کی روشنی میں یہ استدلال کر کے کہہ سکتا ہوں کہ شیخ کو اور استاد کو جو اپنے شاگردوں اور مریدوں سے محبت ہوتی ہے، لاکھ مرید محبت کریں اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو شیخ کو اس سے ہوتی ہے، جو شیخ کو اس سے شفقت ہوتی ہے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور شیخ اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، وہ تہجد میں نام لے لے کر دعا کر رہا ہوتا ہے، شاگرد سو رہا ہوتا ہے اور استاد اٹھ کر نمازوں کے بعد بھی تہجد میں بھی اپنے شاگردوں کا نام لے کر دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیے اللہ کی قدرت، بھائی کرتا لائے، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے، روئے روئے روئے، بینائی چلی گئی۔ اب اللہ نے یہ بینائی واپس لانی ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ میاں لیا بینائی، وہ تو کلمہ کن، وہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہی کافی ہے۔ آپ بتائیں کسی کی بینائی چلی جائے آپ کیا کریں گے؟ اس کا آپریشن کریں گے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں گے، دوائی ڈالیں گے، کوشش کریں گے روشنی آ جائے، بینائی آ جائے۔ میں قرآن میں جب پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لانی تھی، کیا طریقہ کیا اختیار کیا؟ طریقہ یہ اختیار کیا کہ پھر ایک زمانے کے بعد بھائی مصر سے کرتا لے کر چلے، کہاں لے کر چلے، اور وہ کرتا لے کر آئے اور آ کر کہا یہ تمہارے بیٹے یوسف کا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ اللہ ایسا کیوں کیا؟ جواب ملا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا میں اپنے بندوں سے، اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں سے اپنی قدرت خاصہ کا مظاہرہ کرتا ہوں، جو کرتا بنائی کے جانے کا سبب بن سکتا ہے میں رب قادر ہوں اسی کرتے کو بنائی کے آنے کا سبب بنا دوں۔ میں قادر ہوں غم کو خوشی بنا دو، خوشی کو غم بنا دو. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں نا، کاٹنا چاہ رہے ہیں. اب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہے یا ذبح کرانا ہے؟ بولیں ذرا، بچانا ہے. اب آپ کے خیال میں طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں، ان سے چھری چھین لی جائے، یا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا جائے؟ یہ طریقہ ہے نا، عقلی طور پر یہی تدبیریں ہیں. اللہ نے ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کو کہا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے کر لو، نہ یہ فرمایا ان کے ہاتھ سے چھری چھین لو، نہ یہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر لے آؤ. اسماعیل وہیں پر، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری اور پیغمبر کے ہاتھ میں طاقت، تمام لوگوں کی طاقت سے زیادہ. اللہ نبی کو بھی جسمانی طاقت وہ دیتے ہیں جو 100 جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے، پیغمبر کو جسمانی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں. اتنی بڑی طاقت، چھری تیز مگر کاٹ نہیں رہی. اللہ تو نے بچانا ہے تو پھر اسماعیل کو اٹھانا، ابراہیم کے ہاتھ سے چھری لینا، یہ تو کیسے بچا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس طرح کروں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، میں اسی طرح بچا کر دکھاؤں گا کہ اسماعیل وہیں پر ہوں گے، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری بھی ہوگی، وہ پوری طاقت کے ساتھ چلائیں گے بھی، مگر میں چھری کو حکم کروں گا خبردار میرے پیغمبر کے گلے پر خراش بھی نہیں آنی چاہیے، اور دنیا کو بتاؤں گا کہ جو چھری ہلاکت کا اور کاٹنے کا ذریعہ ہے، میں قادر ہوں کہ اسی چھری کو حفاظت کا ذریعہ بنا دوں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کسی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور آپ سے کہا جائے اس کو بچاؤ، آپ اور ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہم یہ تدبیر اختیار کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اٹھا کر بھاگ جائیں گے کہ تاکہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، یا کیا کریں گے، ہم اس آگ پہ پانی ڈالیں گے، اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے. میں حیران تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا. کیا برسا دیتا؟ موسلا دھار بارش، وہ منٹوں میں آگ کو بجھا دیتی. اللہ ہوا چلا دیتا، اللہ فرماتے جبرائیل کو جاؤ ابراہیم کو اٹھا کر لے آؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اٹھوایا، ابراہیم کو اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ. نہ اللہ نے بارش برسائی، نہ آندھی چلائی، نہ ہوا چلائی، نہ ابراہیم کو اوپر اٹھوایا، ڈالنے دو، آگ میں جانے دو. اللہ کائنات سکتے میں آ گئی، اللہ تو اپنے خلیل کو بچانا چاہ رہا ہے یا آگ کی نظر کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں بارش برسا کر آگ بجھاتا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو پانی ڈال کر ہم بھی آگ بجھا سکتے ہیں. میں ان کو اٹھا لیتا تو کیا کہتا ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے اس آگ میں ڈالنے دیا تاکہ پتا چلے میں اتنا قدرت والا ہوں کہ وہ آگ جو ہلاکت کا ذریعہ ہے، میں اگر چاہوں تو اسی آگ کو میں حفاظت کا ذریعہ بنا دوں. ماشاءاللہ، بزرگان مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں بچا کر دکھایا. وہ آگ موت کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے، نقصان کا ذریعہ ہے، اللہ نے اسی کو حفاظت کا ذریعہ بنایا. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. تو اللہ اتنے قادر، اتنی طاقت اور قدرت والے ہیں کہ وہ غم کو خوشی بنا دیں، وہ موت کو زندگی بنا دیں، وہ بیماری کو تندرستی بنا دیں، وہ ہلاکت کو حفاظت بنا دیں. اور ذرا پھر سنیے، اللہ کی قدرت اور رحمت اکٹھی ہو جائے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، فرمایا میں اتنی طاقت والا بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں، کہ اگر کوئی گناہگار ہوگا، ساری زندگی گناہوں میں گزری، گناہ کرتا رہا، مگر کبھی میرے دروازے پر آ گیا اور ندامت کے چند آنسو بہا دیے اور رو کر مجھ سے معافی مانگی اور توبہ کی، تو میں اتنا نہیں کروں گا کہ اس کو کہوں تیرے گناہ معاف، تیرے گناہ معاف. یہ میں صرف نہیں کروں گا، معافی تو لوگ بھی دیتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بھی دیکھو سدائے موت کے قیدی کو معاف کر دیا، بڑے بڑے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں صرف معاف نہیں کروں گا, صرف اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرواؤں گا. اگلی بات سنیے, اللہ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ کی, فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں اتنی طاقت والا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر پر معافی مانگے گا, توبہ کرے گا, میں رب کائنات صرف اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا, اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا, میں اس کی سیئات کو حسنات بنا دوں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی لایا جائے گا, اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ, بڑے بڑے ابھی چھپا لو. جب اس کو بتائیں گے ہاں بھی تو نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا, ابھی صغیرہ, وہ ڈر رہا ہوگا ابھی تو میرے بڑے گناہ آئیں گے پھر کیا بنے گا. اتنے میں اللہ کی رحمت جوش مارے گی, اللہ فرمائیں گے اس کے ہر گناہ کی جگہ نیکی لکھ دو, ہر گناہ کی جگہ گناہ کو نیکی میں بدل دو. تو اب وہ کہے گا اللہ میاں ان فرشتوں سے کہیں میں نے اور بھی کئی گناہ کیے تھے وہ تو انہوں نے ابھی دکھائے نہیں. یہ جب آپ مسکرائے ہیں نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے, حضور بھی مسکرائے, حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ کے دانت پچھلے دانت نواجد وہ بھی ظاہر ہو گئے. فرمایا دیکھو جو تھوڑی دیر پہلے اپنے گناہوں کے اظہار سے ڈر رہا تھا اللہ کی رحمت دیکھے گا تو خود مطالبہ کرنے لگ جائے گا, اللہ ان کو کہو میرے اور گناہ بھی سامنے لائے. بات سے بات نکلی تھی, جو میرا موضوع تھا وہ تو رہ گیا, اب اس کے لیے حکیم مدر صاحب آئندہ سال اجتماع کریں گے تو اس موقع پر چونکہ ہمارے امیر وفاق المدارس کے نائب امیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب دامت برکاتم تشریف لا چکے اور ان کی موجودگی میں اب میں کچھ کہوں یہ تو مناسب بھی نہیں اور میں اس کا اہل بھی نہیں آپ کی, تو اس لیے میں اپنا موضوع جو ہے اس کو اب مختصراً صرف سمیٹ دیتا ہوں, اس کی تفصیل باقی رہ گئی. میں نے موضوع یہ رکھا تھا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اور درخواست یہ کی تھی کہ قرآن میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا, چار مرتبہ, اور اللہ نے اس انعام کے اعلان کے اوپر وہ عمل بھی بیان کیا جس پر اللہ نے یہ نتیجہ مرتب فرمایا, اور ان میں پہلا میں نے کہا تھا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللہ نے آگے فرمایا رضی اللہ عنہ فرمایا یہ انعام میں ان کو دیتا ہوں جو سچے ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا صداقت پر ملتی ہے, کس پر ملتی ہے؟ سچ بولنے پر ملتی ہے. بعد میں اس کا ذکر کیا, پہلے صدق کا ذکر کیا, معلوم ہوا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر راضی نہیں ہوتا, کس پر راضی ہوتا ہے؟ اور بات یہاں سے نکلی تھی کہ آج 1 اپریل ہے جھوٹ بولا جائے گا, اور میں نے وہ بات سنائی تھی کہ اس نے کہا میں نے کہا حضور دل لگی فرماتے تھے خوش طبی کرتے تھے مگر حضور خوش طبی میں غلط بات بولو خلاف واقعہ بات, اور جو اپریل فول ہوتا ہے اس میں تو خلاف واقعہ بات ہوتی ہے اس میں تو جھوٹ ہوتا ہے. اور یہاں ماشاءاللہ کئی استاد الحدیث شیخ الحدیث بیٹھے ہیں, ضمناً بات آ گئی جملہ محترزہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, یہ بھی عرض کر دوں حضور علیہ السلام دل لگی کیوں فرماتے تھے, خوش طبی کیوں فرماتے تھے؟ آپ نے کی, آپ جانتے ایک بڑھیا آئی یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں, حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, وہ رونے لگ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ کیوں رو رہی ہوں؟ کہا میں آئی تھی کہ دعا کریں جنت میں جاؤں, آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, اب جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر جہنم میں جاؤں گی, دنیا میں بھی چولہا آگ کچن ہمارے سپرد وہاں بھی ہم آگ کے حوالے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی اماں قرآن نہیں پڑھتی, قرآن میں اللہ نے کیا کہا انشاءنا انشاءن فجعلناهن ابکارا, اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا مگر جوان بنا کر بھیجے گا, تو جوان ہو کر نئی زندگی پا کر جنت میں جائے گی, جائے گی مگر بوڑھی ہو کر نہیں جوان ہو کر جائے گی. اب حضور نے دل لگی کی کوئی غلط بات کہی؟ یہ جو فرمایا بیٹھو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس میں غلط بات تھی؟ اس نے کہا اصلا اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا, وہ مجھے سنبھالے گا یا میں؟ حضور نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, آپ شیخ بن جائیں آپ پیر بن جائیں، آپ محدث بن جائیں، مگر آپ اور میں اپنی امی کے تو بچے ہی ہیں، اپنے ابا جان کے تو بچے ہی ہیں. ہمیں 60 سال کی عمر میں بھی امی کہتی ہے او میرے پتر، او میرے بچے ادھر آ. تو فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب اس پر قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ آج کا اپریل فول بھی کوئی منع نہیں، دل لگی کر سکتے ہیں، نہیں، دل لگی میں غلط بات نہیں، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں، جھوٹ نہیں، خلاف واقعہ نہیں، سچ بولنا چاہیے. حضور دل لگی کیوں کرتے تھے؟ حضور دل لگی اس لیے کرتے تھے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا. لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اتنا رعب عطا کیا تھا کہ ایک مہینہ آدمی چلتا رہے جتنی دور پہنچتا ہے اتنی دور تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوتا تھا. اور یہ روحانی رعب ہوتا ہے. آپ نے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کا رعب دیکھا؟ وہ رعب کیا ہے؟ شفقت کا رعب ہے، عظمت ہے. میں نے اپنے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، چھوٹا سا قد تھا، پتلا سا وجود تھا، مگر اتنا رعب تھا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے کہ میں کئی کئی دن تک سوچتا رہتا تھا کہ میں جا کر اپنے ابا جی سے یہ بات کیسے کروں. یہ روحانی رعب ہوتا ہے. جب امت کے لوگوں میں یہ رعب ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کیا ہوگا؟ کیا رعب ہوگا؟ اب حضور دل لگی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اگر میں نے ان سے بے تکلفی نہ کی تو میرے رعب کی وجہ سے اور میری عصمت کی وجہ سے، میرے ادب کی وجہ سے، یہ اپنے دل کی باتیں دل میں لے کر چلے جائیں گے اور یہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، اپنے وسوسے مجھے نہیں بیان کریں گے. جبکہ ان کے دل میں اللہ وسوسے ڈالتا ہے، میرے دل میں جواب ڈالتا ہے، ان کے دل میں سوال، میرے دل میں جواب. تو حضور علیہ السلام اس لیے بے تکلفی کرتے تھے تاکہ میری بے تکلفی کو دیکھ کر صحابہ میں حوصلہ پیدا ہو مجھ سے اپنے دل کے سوالات کرنے کا. اس لیے شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں سے بے تکلفی کرے، اور وہ بے تکلفی کر کے مریدوں میں حوصلہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام ایک تو یہ بے تکلفی فرماتے تھے، دوسرا حضور علیہ السلام ہمیشہ اپنے چہرے انور پر مسکراہٹ رکھتے تھے، تبسم رکھتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے دائم الفکرہ، حضور پر سوچتے رہتے تھے، دل میں سوچتے رہتے تھے، آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہوتی تھی. مسکراہٹ کیوں تھی؟ تاکہ مسکراہٹ دیکھ کر حوصلہ پیدا ہو میرے ساتھ بات کرنے کا. لہذا جن جن کے پاس لوگ آتے ہوں، شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے منتسبین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، استاد کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، حکیم اور ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، افسر کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، تاکہ ان کی مسکراہٹیں ذریعہ بنے لوگوں کے لیے اپنی ضرورتیں پیش کرنے کا. اس لیے بے تکلفی فرماتے تھے. لیکن بے تکلفی میں بھی جھوٹ نہیں، غلط بات نہیں، سچ بات فرمانا. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رضا کی پہلی چیز ہے صدق. اور یہاں یہ ذرا غور کر لیں، اس امت کی ابتدا ہی صداقت سے ہوئی ہے. اس امت کی ابتدا ہی صداقت سے ہوئی ہے. اس امت میں جو پہلا امتی ہے اس کا نام اور اس کا لقب ہی صدیق اکبر ہے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کا پہلا امتی، اس تسبیح کا پہلا دانا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اور صدیق سے اس امت کا آغاز ہوا ہے. گویا اللہ نے بتا دیا کہ امت کی ابتدا صداقت سے ہے، اس امت میں تو باقیوں سے بھی زیادہ سچائی ہونی چاہیے. اور یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جہاں شریعت اجازت دے غلط بیانی یا توریا کی، وہ وہاں پر بھی توریا بھی نہ کرے، اور وہاں توریا تو کر لے، یعنی جھوٹ بولنے کی جہاں اجازت دے شریعت، وہاں بھی جھوٹ نہ بولے، اس کو صدیق کہتے ہیں. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، ایک کافر ملا، علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں مم ماں کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، اگر میں سچ بتاتا ہوں تو راز آؤٹ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں اس کو پتا چل جائے گا. وہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا، نام سنا ہوا تھا، حضرت ابوبکر کو چہرے سے پہچانتا تھا. وہ جا کر کافروں کو بتا دے گا حضور کے قتل کے ارادے ہیں، پروگرام ہے، انعام ہے، اعلان ہے. اس لیے اگر میں بتا دوں کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبوت خطرے میں، راز آؤٹ. اور اگر میں جھوٹ بولوں، کوئی اور نام بتاؤں، تو پھر میں صدیق کیا ہوا جو جھوٹ بول دیں. اگر سچ بولتا ہوں نبوت خطرے میں، جھوٹ بولتا ہوں میری صداقت خطرے میں. اور ایسے موقع پر اجازت ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے فیصلہ کر لیا میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا اور میں نے کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا گائیڈ ہے، میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ ایستا ہو گئی ہے. اونچی آواز سے کہو، اور بلند آواز سے کہو، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اب میرے دوستو، اس نے یہ سمجھا پہاڑوں کا سفر، جنگلوں کا سفر، جہاں جانا ہے راستے کا پتہ نہیں ہے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ اور دین کا راستہ دکھا رہے ہیں. تو صداقت اتنی اہم ہے. اور آج میرے دوستو ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ راضی کیسے ہو؟ معاف کرنا، ہم منبر پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی رضا کی پہلی چیز صداقت ہے، صدق ہے، سچائی ہے. اور اس امت کا تو آغاز ہی صداقت ہے، اس میں تو صداقت زیادہ ہونی چاہیے. ایک زمانہ تھا دنیا ہماری سچائی پر اعتماد کرتی تھی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا پیدا ہو گیا. یہ زمین ہندوؤں مندر کی ہے یا مسجد کی؟ عدالت میں کیس گیا. عدالت نے کہا کسی ایک کو تم سالس مان لو. انگریز جج تھا، مسلمانوں کے ایک عالم غالباً مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علی کو سالس مانا، یہ جو رائے دیں گے اس پر فیصلہ. انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے جا کر عدالت میں کہہ دیا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے، یہ مسجد کی نہیں مندر کی ہے. مسلمان خوش تھے ہمارے حق میں رائے آئے گی. جب باہر نکلے انہوں نے کہا ہماری ناک کٹوا دی، تم نے اپنی گواہی دے کر اب وہاں پر پوجا ہوگی، شرک ہوگا، تمہیں اچھا ثواب ملے گا. تو کیا جواب دیا اس عالم دین نے؟ فرمایا سنو، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا. سبحان اللہ کہہ دیں. آپ کی سبحان اللہ پھر آہستہ ہو گئی. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان. اہلن و سہلن، مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا مسلمان مقدمہ ہار گئے، مگر اسلام، ذرا فرما دیں، اسلام مقدمہ جیت گیا. جب مسلمانوں کے عالم نے سچی گواہی دی، وہ گاؤں کے تمام ہندو ان کے پاس آئے اور کہا جس دین نے تمہیں اس طرح اتنا سچا بنایا کہ اپنوں کے خلاف گواہی تم نے دی، اور مسجد کی بھی پرواہ نہیں کی کہ مسجد بننی تھی، اب تم وہ دین ہمیں بھی عطا کر دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. چنانچہ وہ سارے مسلمان ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مسجد بنائی. فرمایا مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا. آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج اس پر اعتماد نہیں رہا دنیا میں، اللہ راضی کیسے ہو؟ دوسری چیز، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہو گیا، یہاں پہلے کیا بیان فرمایا، کون سی وصف پر، کون سے عمل پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا؟ وہ نیکیوں میں سبقت، نیک کاموں میں ریس لگانا، نیک کاموں میں آگے بڑھنا. ہم دنیا کے کاروبار میں، مال و دولت میں ریس لگاتے ہیں، اللہ کی رضا نیکیوں میں ریس لگانے پر ملتی ہے. یہ دوسری چیز ہے جس پر اللہ کی رضا ملتی ہے. تیسری چیز، لا تجد قوما، یہ اللہ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا، اور اس میں بھی اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا. اور آج کے حالات میں ان کی طرف مسلمانوں کا توجہ کرنا، تمام باتوں کی طرف بڑا ضروری ہے. فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. یہاں بھی اللہ نے پہلے وہ وجہ بیان کی, وہ عمل بیان کیا جس پر رضا کا اعلان کیا. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے دل میں میری محبت, میرے رسول کی محبت, جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوگا. یعنی مسلمانوں کی محبت اور ان کی دوستیاں اہل ایمان کے ساتھ ہوں گی, کافروں کے ساتھ نہیں ہوں گی. اور آج مسلمان حکومتیں مسلمانوں سے دوستی نہیں لگا رہی, کافروں سے دوستی لگا رہی. آج مسلمان کافر سے, یاد رکھیے اہل علم کے مجمع میں کہہ رہا ہوں, غلط ہوگا یہ میری اصلاح کر دیں گے, میں سبق سنا رہا ہوں. آج یاد رکھیے اسلام کافروں کے ساتھ لین دین کی, معاملات کی, حسن اخلاق کی اجازت دیتا ہے. اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے, لیکن دلی دوستی اور محبت کی اجازت نہیں دیتا. وہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان سے اخلاق اچھا ہو, کافر کو بھی ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں, کافر کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کریں. کافر کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں, آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, وہ آپ کے ہاں آئے مہمان نوازی کریں, اس کو پانی پلائیں, چائے پلائیں, کھانا کھلائیں. یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اپنی دلی دوستیاں اور محبتیں اہل ایمان کے ساتھ قائم کرو, اللہ کے باغیوں کے ساتھ قائم نہ کرو. اللہ فرماتا ہے جو میرے باغیوں سے دوستی نہیں کرتا میں رب اس سے راضی ہو جاتا ہوں. اگرچہ ماں باپ ہوں, بھائی ہوں, اور واقعات آپ کو معلوم ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا, بیٹے نے کہا, ابا جان فلان لڑائی میں میری تلوار کے نشانے پر تھے, میں چاہتا تو آپ کو گولی مار دیتا مگر یہ سوچ کر کہ میرا ابا جان ہے, میں نے تیر نہیں چلایا. باپ تھے آپ میرے, اگرچہ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا, میں نے کہا باپ تو ہیں, میں نے آپ کو قتل نہیں کیا, آپ پر حملہ نہیں کیا. تو جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا, بیٹا تو نے تو اپنا ہاتھ روک لیا, لیکن اس زمانے میں جب تو کافر تھا اگر کسی لڑائی اور جہاد میں میرے نشانے پر آ جاتا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا, فوراً تیری گردن کو تن سے جدا کر کے دنیا کو بتا دیتا تو میرے محمد کا نہیں تو میرا بھی نہیں, تو میرے محمد کا نہیں تو میرا بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا رائے دی تھی جس پر اللہ نے اپنی تائید اتاری, اسارہ بدر کے بارے میں یہی رائے دی تھی. آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی ابو بکر کا, کوئی میرا, کوئی عثمان کا, کوئی علی کا, اجازت دیں ہم ان کافروں کو قتل کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمارے اللہ کا نہیں, ہمارے محمد کا نہیں, وہ ہمارا بھی نہیں. بلال ایتھوپیا سے آئے گا, حبشے سے, اس کو سینے سے لگائیں گے. سلمان فارس سے آئے گا, اس کو سینے سے لگائیں گے. لیکن ابو جہل ابو لہب یہاں بھی رہتے ہوں گے, ہمارے دشمن ہوں گے. کیوں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا غور سے اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے. جو حضور کا دیوانہ ہم اس کے دیوانے, جو حضور سے بیگانہ ہم اس سے بیگانے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آج ہم ان کو سر پر بٹھاتے ہیں جو میرے پیغمبر کے توہین آمیز کارٹون چھاپتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان سے معاہدے اور دوستیاں کرتے ہیں. تو اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس کا ایمان اور اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو کہ وہ اللہ کے مخالف اور باغی سے محبت نہ کرے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مشتاق. اور آخری بات, چوتھی جگہ جہاں اللہ نے فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. یہ چوتھی جگہ ہے اور یہ چوتھی مقام ہے, چوتھا مقام ہے جہاں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا. یہ سورۃ البینہ ہے, یہ آخری پارہ ہے, تیسواں پارا ہے اور یہاں اللہ نے آخر میں فرمایا میں کس سے راضی ہوتا ہوں؟ فرمایا میں اس سے راضی ہوتا ہوں جس کے دل میں میری خشیت ہوتی ہے. اور خشیت کیا ہے یہ حضرت ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.